لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. سورة حمد، قرآن مجید کا ابتدائی ترین سورہ اور اہم ترین سورہ، جس میں بندوں کو پروردگار کی بارگاہ میں آ کر طرز بندگی سکھایا گیا. کلام پروردگار کا ہے لیکن انسان کی زبانی. سورہ حمد جس طرح سے قرآن کے دوسرے تمام سورے اور تمام آیات سب کلام الہی ہے، لیکن سورہ حمد میں اور دوسرے کلام میں فرق ہی ہے. یہ دوسرا جتنا بھی کلام ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے بندوں کو مخاطب کر کے کلام کیا جا رہا ہے، جبکہ سورہ حمد میں ہے اللہ کی طرف سے لیکن بندوں کو کلام کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. کلام اللہ کا ہے لیکن بندوں کی طرف سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندگی کرنے آنا ہے تو سورہ حمد کے ذریعے سے اللہ سے کلام کریں. اگر آخر تک انشاءاللہ فرصت رہی تو ہم ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ حمد کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، آدھا حصہ اپنے لیے ہے اور آدھا حصہ بندوں کے لیے ہے. یہ بندوں والا حصہ ہے سورہ حمد کا، جو جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور ہر کلام پر اللہ جو ہے ایک جواب دیتا ہے کہ جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو آخر میں انشاءاللہ فرصت رہی اس روایت کو بھی پڑھیں گے. خوبصورت روایت ہے کہ درحقیقت ایک جواب ہے سورہ حمد کے تمام کلمات کا، ایک جواب ہے جو پروردگار کی طرف سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہم سورہ حمد پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ایک کلمہ، یہ اگرچہ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے بندے کی زبانی اپنا کلام پیش کیا ہے، جو کچھ بندہ اپنی طرف سے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. لہذا کل ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں آتے ہیں آئیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے لہجہ تبدیل ہو گیا ہے، کس طرح سے انداز تبدیل ہو گیا ہے، اور پروردگار کی صفات کو دیکھتے دیکھتے، اس کی طرف، اس کا ذکر کرتے کرتے کس طرح بندہ اپنے پروردگار کو مخاطب کر کے کلام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس اعتبار سے سورہ حمد کی ساری عظمت اس طرح کے اسلوب، اس طریقے کے جو طریقہ ہے، جو بندگی کا طریقہ سکھایا گیا ہے، وہ آ کر سورہ حمد کو اتنا عظیم اور اتنا محترم سورہ بنا دیتی ہے. آج جو ہمیں جس موضوع پر، جس آیت پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے مالک یوم الدین. تین کلمہ ہے، تین الفاظ سے ملا ہوا یہ ملی ہوئی یہ آیت ہے، مالک، یوم اور دین. مالک کو ملک بھی پڑھا گیا ہے، یعنی الگ الگ قرآتوں میں مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین دونوں پڑھا گیا ہے، لیکن جو مشہور قرات ہے اور جو رائج ہے قرات ہمارے درمیان میں، سب کے، شیعہ اور سنی کے درمیان میں، عاصم کی حفظ سے جو قرات ہے، اس قرات میں مالک یوم الدین ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن بہت سارے مفسرین نے ملک یوم الدین کو ترجیح دی ہے، یعنی ملک یوم الدین کو زیادہ بہتر جانا ہے، اور دلیلیں دی ہیں. ابھی ہم اتنی بحث میں نہیں داخل ہونا چاہتے آپ کے سامنے، کہ وقت میں بھی گنجائش کم ہے اور شاید اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ عام طور سے مالک یوم الدین ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. پڑھنے کے اعتبار سے دونوں پڑھا جا سکتا بھی ہے، دونوں کے پڑھے جانے میں بھی حرج نہیں ہے. دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی ہیں. جن لوگوں نے مالک کو پڑھنا بہتر جانا ہے ان کی، وہ انہوں نے اپنی دلیلیں دی ہیں. جن لوگوں نے ملک کو پڑھنا بہتر جانا ہے ان لوگوں نے اپنی دلیلیں دی کہ ملک یعنی حاکم، ملک یعنی بادشاہ. بعض لوگوں نے مالک کو زیادہ وسیع جانا ہے، بعض لوگوں نے ملک کو زیادہ وسیع جانا ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک ہی کو زیادہ وسیع جانا ہے، البتہ مالک پڑھنا بھی صحیح ہے. اس اعتبار سے کہ جو مالک ہے وہ صرف ایک ملکیت کا مالک ہوتا ہے، لیکن جو ملک ہے یعنی حاکم یعنی بادشاہ، وہ تمام چیزوں کی حکومت اس کے اختیار میں ہوتی ہے. لہذا یہ ایک بحث ہے، تفسیری بحث ہے، ابھی اس میں ہم بہت زیادہ داخل نہیں ہوتے. اصل مطلب یہ ہے کہ دونوں تین صفتیں پروردگار کی ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئی ہیں اسی ایک معنی میں، مالک، ملک اور ملیک. ملیک بھی کلمہ استعمال ہوا ہے قرآن کے دوسری آیت میں، ملیکن مقتدر یہ کہہ کر. تینوں کا روٹ ورڈ اور بنیادی کلمہ جو ہے وہی ملکیت سے ہے، چاہے مالک ہو، چاہے ملک ہو، چاہے ملیک ہو، تینوں کے معنی جو ہیں ایک ایسی حکومت، ایک ایسا تسلط، ایک ایسا اختیار، ایک ایسا اختیار کہ جہاں پر پوری طرح سے تصرف کرنا اپنے اختیار میں ہو. چونکہ پوری کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں سب پر پروردگار کا ہی تصرف ہے، پروردگار ہی کا اختیار ہے، اور سب پروردگار کی سلطنت میں ہیں. کرسی السماوات تو والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ پوری زمین و آسمان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہاں بھی کرسی سے مراد سلطنت پروردگار اور حکومت پروردگار ہے. یوم کے معنی ایک یوم، یہی معنی دن کے معنی میں کیا گیا ہے ترجمہ دن، لیکن آیت اللہ جوادی عملی کے نزدیک یوم کے اصل معنی ظہور کے ہیں، ظاہر ہونا. دن کو بھی یوم اس لیے کہتے ہیں چونکہ دن میں ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، رات میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اندھیرے میں چھپی ہوتی ہیں، لیکن اجالے میں ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی دن کو یوم کہتے ہیں. لیکن اصل میں یوم کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں. اور دین دین کے بھی معنی میں جو ہے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، اطاعت، بندگی اور ساری چیزیں، لیکن اصل معنی دین کے جو ہے وہ خضوع ہے، پروردگار کی بارگاہ میں خاضع ہونا، پروردگار کی بارگاہ میں خضوع کے لیے. نہیں معلوم آپ کے پاس اگر کوئی اور آسان لفظ ہو تو مدد کریں، آپ ہماری بھی اور اپنی بھی مدد کریں. خضوع یعنی پروردگار کی بارگاہ میں عاجزانہ طور پر حاضر ہونا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے حاضر ہونا، اپنی کسی حیثیت کو نہ دیکھتے کہ ہر اصل میں کوئی حیثیت انسان کی ہے ہی نہیں، بالکل اپنے آپ کو فقیر جانتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا. فقیر یعنی جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو. فقیر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو روڈ پر آ کر بھیک مانگ رہا ہو. فقیر عربی میں عربی لفظ ہے، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، یعنی جتنا کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب ہوتے ہوئے بھی پروردگار کی بارگاہ میں فقیر ہو، کیونکہ دینے والی ذات، غنی ذات وہ پروردگار کی ذات ہے. واقعی طور پر غنی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، باقی سب کے سب فقیر ہے. اس فقر کا احساس، یعنی اپنی فقیری کا احساس کہ کچھ بھی میرا اپنا نہیں ہے، اس فقیری کے احساس کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ ہے دین، تواضع. اب اس دین کے نتیجے میں اطاعت ہوتی ہے، دین کے نتیجے میں اعمال ہوتے ہیں، کہ وہ سب اصلی معنی نہیں ہے بلکہ اس معنی کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں. بس خلاصہ یہ ہوا آیت کے ترجمے کے طور پر کہ اللہ کی ذات جس کی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور رحیم اور رب رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی جس دن اللہ کے سامنے تواضع ظاہر ہونا ہے اس کا مالک پروردگار ہے. کہ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ وہ دن جو ہے بالکل کمال پہ جو پہنچے گا وہ قیامت کا دن ہے. مالک یوم الدین، لہذا ترجمہ جو کیا تھا وہ یہ کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن کی مالک ہے اور دوسرے دن کا مالک نہیں ہے، یہ غلط مطلب ذہن میں نہ ہو انسان کے کہ جب یہ ترجمہ پڑھے کہ مالک یوم الدین یعنی اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو یہ تصور کرے کہ قیامت کا مالک ہے. جیسے ہم کہیں کہ مثلا ہم اس گھر کے مالک ہیں تو دوسرے گھر کے ہم مالک نہیں ہیں. یہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ صحیح ہے کہ یہ فلاں آپ کا گھر ہے، فلاں آپ کا گھر ہے، فلاں آپ کا گھر ہے، لیکن یہاں پر مالک یوم الدین اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن اللہ کی ملکیت اور اللہ کی حکومت اور اللہ کا غلبہ سب کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا. چونکہ واضح ہونے کے دن ہے وہ یوم، یعنی جس دن ظاہر ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ اس دن سب یہی کہیں گے جب پوچھا کہ لمن الملک الیوم، آج ملک کس کے اختیار میں ہے، تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، پروردگار کے اختیار میں ہے کہ جو واحد ہے اور جو قہار ہے، جو غلبے والی ذات ہے. ممکن ہے کہ اس کے پہلے انسان اپنے آپ کو مالک سمجھتا رہا ہو، خود کو مالک جانتا رہا ہو، کہ جیسا کہ ہم مالک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن روز قیامت ہے کہ جس دن سب کی ملکیت، کسی کو اپنی کسی بھی ملکیت کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ سب صرف پروردگار کی مالکیت اور ملکیت کی گواہی دے رہے ہوں گے روز قیامت. البتہ نہ صرف یہ کہ اس کی ظاہری ملکیت بلکہ اس کی باطنی ملکیت بھی. ملکیت دو طرح کی ہے، ایک ملک کی ملکیت ہے، ایک ملکوت کی ملکیت ہے. یہ بات بھی ہے، ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کے لیے سخت نہ ہو جائے. یعنی ملک کی ملکیت یعنی یہ ظاہری ملکیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، مادی ملکیت، عالم ملک جو ہمیں نظر آتا ہے، عالم مادہ، لیکن اس سے عظیم عالم جو ہیں، جو باطنی عالم ہیں، اس کو ملکوت کہتے ہیں. کہ ملکوت کی مالکیت پروردگار، عالم ملکوت والوں کے لیے بالکل واضح ہے کہ مالک پروردگار ہے، لیکن یہ عالم ملک میں جو ہم لوگ رہ رہے ہیں اس مادی دنیا میں، ہم دھوکہ کھا کھا کر جگہ جگہ اپنے آپ کو مالک سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک موت نہیں آتی ہم اپنے آپ کو مالک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روز قیامت وہ ہوگا جب پوچھا جائے گا کس کے لیے ملک ہے اور کس کے لیے ملکیت ہے، سب بے اختیار کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، پروردگار کے لیے مالکیت. مالک کا تصور، ایک نقطے کی طرف یہاں پہ توجہ کریں کہ اصل مطلب ہمارے سامنے آ جائے اس آیت کا، کہ اللہ کی مالکیت کس طرح کی ہے. مالک چند طرح کا ہو سکتا ہے. ایک مالک وہ ہے کہ جو اعتباری مالک ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اصل میں مالکیت نہیں ہے بلکہ یہ ٹرانسفر ہونے والی مالکیت ہے، کہ عام طور سے ہمارے پاس جتنی بھی مالکیت ہے وہ سب کے سب یہی اعتباری مالکیت ہے. اعتباری مالکیت کی وضاحت کریں، یعنی یہ کہ ایسی مالکیت، ایسی چیز کا مالک ہونا کہ جو خریدا اور بیچا جا سکے. مثلا ہم اپنے کپڑے کے مالک ہیں، جب یہ کپڑا صحیح ہے تب تک اس کے مالک ہیں، لیکن یہ پھٹ گیا کپڑا، اب استعمال کے لائق نہیں رہا، تو آپ کہ میں اس کپڑے کا مالک ہوں تو کس فائدے کا آپ کا کپڑا، جب یہ کام ہی کا نہیں رہے گا. یا ہم گھر کے مالک ہیں، ابھی ہم نے گھر خریدا ہے، اس گھر کے مالک ہیں، زمین خریدی ہے، زمین کے مالک ہیں، لیکن جب زمین بیچ دی تو اس کے مالک نہیں رہے، مالکیت تبدیل ہو گئی، مالک کوئی اور ہو گیا. کچھ چیزیں لکھی گئیں، کچھ دستخط کی گئی، کچھ رد و بدل ہوا اور مالک تبدیل ہو گیا. یہ اعتباری چیزیں ہیں، پیسہ لینا، پیسہ دینا. خوب ایک زمانے میں پیسے کے ذریعے سے مالکیت تبدیل کی جا رہی ہے، اور ایک زمانے میں کسی اور چیز کے ذریعے سے تبدیل کی جا رہی ہو. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے سے تبدیل ہو انسان کی مالکیت. یہ جو بار بار تبدیل ہو رہی ہے اور ہاتھ سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ ایک حقیقی مالکیت نہیں ہے. یہ حقیقی مالکیت نہیں ہے، یہی ایک اعتباری مالکیت ہے، اور یہی وہ اعتباری مالکیت ہے جس کے لیے سارا جھگڑا ہے، ساری لڑائی ہے، سارا ٹکراؤ ہے، ساری جنگ ہے، دو انسانوں سے لے کر کے دو ملکوں کی، دو قوموں کی، دو گروہ کی، دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جنگ ہو رہی ہو. یہ ساری جنگ مالکیت کی جنگ ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو زیادہ بڑا مالک بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے. ہر ایک اپنے آپ کو زیادہ بڑا مالک سمجھتا ہے، اور اپنی مالکیت کو ثابت کرنے کے لیے بغیر کسی پرواہ کے ممکن ہے انسانوں کی جان لینی پڑی تو جان لے لیتا ہے، جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولتا ہے، طرح طرح کا فساد کرتا ہے، طرح طرح کی برائی وجود میں آتی ہے. کس لیے؟ تاکہ اپنی مالکیت کو ہم بڑھا سکیں اور مالکیت کو دوسروں کے اوپر ثابت کر سکیں. جنگ، دوسروں کی مالکیت کو چھیننا، دوسروں کی مالکیت کو سلب کرنا. حتیٰ جس چیز کا انسان کو مالک بنایا گیا ہے اسے بھی سلب کرنا، یہی جنگ ہے. جب انسان بہت محدود تھا، بہت ہی مختصر زندگی گزار رہا تھا، تب بھی یہ جنگ جاری تھی. اس وقت جنگ جو ہوتی تھی وہ چند جانوروں کے بارے میں، چند درختوں کے بارے میں، تھوڑی سی زمین کے بارے میں جنگ ہوتی تھی، اور ممکن ہے کسی اور چیز کے بارے میں جنگ ہو. اور آج یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، بڑے اپنی مالکیت کو ثابت کرنے کے لیے، دوسری کی مالکیت پر قبضہ جمانے کے لیے یہ جنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں 14-15 دن سے ابھی مالکیت چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی. آج آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک معاہدہ ہوا ہے اور بات ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے، چند ملک جمع ہوئے تھے، تو اس کے اندر بھی بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں. لیکن اصلی مشکل جو ہے یہ ہے کہ انسان آ کر اپنی مالکیت کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے غلبے کو بڑھانا چاہتا ہے، غلبے کی جنگ، اور جنگ زبردستی تھوپی جاتی ہے. جن لوگوں کی اپنی جو ملکیت ہے، اپنا جو حق ہے، دوسروں کے حق کو چھیننا کس لیے؟ تاکہ میری مالکیت زیادہ بڑھ جائے، میرا اختیار زیادہ بڑھ جائے. یہ بہت ہی پیچیدہ مسائل تھے. آپ سیاسی حالات سے آپ کو آگاہی بھی ہو گئی ہوگی، ممکن ہے بعض لوگ سمجھ رہے ہوں کہ بہت سارا مسئلہ حل ہو گیا اور بہت کچھ ہو گیا، نہیں ہوا، ہوا کچھ نہیں ہے، یہ ایک وقتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے اور ایک معاہدہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہی جو اپنے آپ کو ساری دنیا کا مالک سمجھ رہے ہیں وہ کسی بات پر راضی بھی جلدی نہیں ہوتے، پھر معاہدے توڑتے ہیں، پھر اگر حق کے خلاف کرتے ہیں، پھر دوسروں کے حقوق پر قبضہ ڈالتے ہیں، پھر دوسروں کے حق پر اپنی مالکیت جتاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہاں پر جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو حق دیا ہے اپنے حق کا مضبوطی سے دفاع کرے اور اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ ہونے دے، ذلیل نہ ہونے دے، رسوا نہ ہونے دے. اگر کہیں پہ آ کر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے، یہ خلاف عزت نفس ہے، انسانی عزت نفس کے خلاف ہے. ممکن ہے کہ بعض ایسے حالات بھی بعض جگہ پر نظر آ رہے ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ اور یہ لڑائی اور یہ جھگڑا پوری انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنا بھی خون بہا ہے، جتنے بھی انسانوں کی جانیں لی گئی ہیں، ان سب کے پیچھے ایک اصلی چیز جو کار فرما تھی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مالکیت کو زیادہ بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ خود کو مالک سمجھ رہا ہے. نماز میں ہم کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ انسان اگر کہ مالک یوم الدین، مالک اصل میں پروردگار کی ذات ہے، اصل ملکیت اللہ کی ہے، ہمیں جو ملکیت ملی ہے وہ ایک اعتباری ملکیت ہے. ابھی ہمارے پاس کروڑوں اربوں بلینوں کی ملکیت ہو لیکن ایک لمحے میں یہ سانس رک گئی، اب کسی بھی چیز کے مالک نہیں رہے گئے، کسی بھی چیز کے. یہ ہم ڈرانے کے لیے یا اخلاقی طور پہ نصیحت نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے انسان کی. حتیٰ وہ انسان جو ذرا بھی دین کو نہیں مانتا ہو، ذرا بھی قیامت کو نہیں مانتا ہو، ذرا بھی آخرت کو نہیں مانتا ہو، بلینوں بلینوں کا وہ مالک ہو، اربوں اربوں ڈالر کا وہ مالک ہو، لیکن یہ ساری ملکیت اس تک ہے جب تک یہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور جیسے یہ سانس رکی کہ اس کا رکنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کا مالک بھی انسان نہیں ہے، کسی بھی لمحے یہ رک سکتی ہے، یہ ساری مالکیت ختم ہو گئی. نہ صرف یہ کہ ختم ہو گئی بلکہ ممکن ہے کہ یہ جس چیز کا اس نے اپنے آپ کو مالک سمجھ رکھا تھا یہ آ کر اس کے لیے بہت ساری مشکلات کا باعث بن جائے، بہت زیادہ. حتیٰ وہ انسان جو ایک آخرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، مادی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، دنیاوی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، ممکن ہے کہ بچوں کے ٹکراؤ کا سبب بن جائے، بچوں کے ایک دوسرے کی نفرت کا سبب بن جائے، بچوں کے درمیان میں ایک دوسرے سے جدائی کا سبب بن جائے، یہ مالکی یہ ساری چیز کا سبب بن جائے. لیکن ہے اس کی اس ساری مالکیت کی مدت کتنی ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے خرید و فروش کی حد تک ہے، اور جب تک زندہ مر گیا تو مرنے کے بعد ساری مالکیت انسان کی ختم ہو جاتی ہے، یہ اعتباری مالکیت. ایک مالکیت اور ہے جو حقیقی مالکیت ہے، لیکن وہ حقیقی مالکیت بھی دائمی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کے نہیں ہے. دائمی یعنی کیا؟ یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. جیسے انسان اپنے ہاتھ کا مالک ہے، اپنی زبان کا انسان مالک ہے، زبان بیچنے والی ملکیت نہیں ہے. زبان کی مالکیت کھیت کی مالکیت جیسی نہیں ہے، زبان کی مالکیت کارخانے کی مالکیت جیسی نہیں ہے کہ آج خریدا اور کل بیچ دیا. زبان کی مالکیت لباس کی مالکیت جیسی نہیں ہے، بلکہ زبان کی مالکیت کیا ہے؟ اپنی ہے، حقیقی مالکیت ہے. میں حقیقی طور پر اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے اعضاء و جوارے، اپنے جسم کا مالک ہوں، لیکن حقیقی مالک ہونے کے باوجود بھی یہ مالکیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. جب تک یہ ہاتھ میں طاقت ہے تب تک مالک ہے، ورنہ ممکن ہے کہ ہاتھ شل ہو جائے اور حرکت کرنا چھوڑ دے تو اس کی ملکیت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ ملکیت کے معنی ہے تصرف کرنا، تصرف یعنی استعمال کرنا. جس چیز کو انسان استعمال نہ کر سکے پھر اس کا مالک نہیں رہ گیا، اس کے پاس بھی لا کے رکھی ہو تو وہ مالک نہیں رہ گیا, کیونکہ مالک ہونے کا فائدہ نہیں ہے. جس چیز کو انسان استعمال نہیں کر سکتا ہو اس کے مالک ہونے کا فائدہ نہیں. لہٰذا ممکن ہے ہاتھ شل ہو جائے, انسان ہاتھ کو حرکت نہ دے سکے. ممکن ہے پیر شل ہو جائے, انسان حرکت نہ کر سکے. ممکن ہے زبان بند ہو جائے, گونگا ہو جائے. اگرچہ اپنی زبان کا حقیقی طور پر مالک ہے, لیکن معلوم نہیں کہ ابھی مالک ہے, کل بھی مالک رہے گا کہ مالک نہیں رہے گا, دائمی نہیں ہے. لیکن ایک مالکیت جو حقیقی مالکیت, تیسری قسم مالکیت کی, حقیقی مالکیت اور دائمی مالکیت, یہ مالکیت فقط پروردگار کی ہے. یہ ہے سورہ حمد کی دوسری توحید. اعتباری مالکیت ہم سب کو اللہ نے دی ہے. اعتباری مالکیت کا قانون بھی ہے, کسی کی اعتباری مالکیت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے, چوری نہیں کر سکتے, چھین نہیں سکتے, قبضہ نہیں کر سکتے. اگرچہ وہ حقیقی مالک نہیں ہے, اعتباری مالک ہے, لیکن پھر بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اگر حقیقی مالک ہو گیا اپنے ہاتھ پیر کا مالک, تو اس مالکیت میں بھی انسان جو ہے تصرف کرتا ہے, اختیار کرتا ہے, لیکن اس میں بھی ایک قانون ہے. ایک حد تک ہاتھ کو اپنے کاٹ نہیں سکتا, اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا, اگرچہ مالک ہے لیکن نہیں کر سکتا. لیکن ایک تیسری مالکیت جو حقیقی مالکیت ہے اور دائمی مالکیت, ہمیشہ ہمیشہ کی مالکیت ہے, وہ ہے پروردگار کی مالکیت کی, جو مالک ہے, پوری کائنات کا مالک ہے. البتہ روز قیامت ہر ایک کہہ رہا کہ مالک جو ہے واقعا پروردگار کی ذات ہے. ممکن ہے کہ آج ہماری نگاہیں اس مالکیت کو دیکھ نہیں پا رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہماری نگاہیں زیادہ اپنی مالکیت کو دیکھ رہی ہیں, اپنی مالکیت کو بڑھانے کی فکر میں. اور یہ انسان کی مشکلات میں سے ہے کہ جب وہ صرف مسلسل اپنی مالکیت کو دیکھ رہا ہو اور اپنی مالکیت کو بڑھا رہا ہو, تو ایک بڑا نقصان جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ وہ پروردگار کی مالکیت کو دیکھ نہیں پاتا. وہ آ کر ممکن ہے کہہ رہا ہو کہ بحول اللہ ہے وقوت ہی اقوم و اقوت, میں اپنے اٹھنے پر بھی مالک نہیں ہوں, اپنے بیٹھنے پر بھی مالک نہیں ہوں. کہتا ہے یہ انسان, بار بار کہتا ہے. یہ اس کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تو بار بار یہ کہتا رہے کہ میں خود نہ اٹھ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں, حتیٰ اپنے اٹھنے بیٹھنے کا بھی میں مالک نہیں ہوں. لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی انسان اپنی زندگی میں ساری توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مالکیت کتنی بڑھتی چلی جائے, اور حتیٰ یہ حوث بڑھتے بڑھتے دوسروں کی مالکیت پر قبضہ جمانا بھی انسان کی اپنی آرزو ہو جاتی. حتیٰ وہ دینی امور ہوں, حسینیہ ہو, مسجد ہو, عزا خانے ہوں, جو واقعاً پروردگار کی ملکیت ہونا چاہیے, اس پر بھی قبضہ جمانے کے انسان میں فکر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ مالک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ہی ہے. یہ ایک عجیب مشکل میں انسان گرفتار ہے. وہی انسان جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے, کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے, میت آتی ہے, جنازہ آتا ہے, دیکھتا ہے کہ یہ انسان مر گیا, اور جس طرح یہ مر گیا اسی طرح ہم کو بھی مر جانا ہے. ہم مالک نہیں رہیں گے, ہماری ملکیت باقی نہیں رہے گی, ہماری ساری ملکیت سلب ہو جائے گی. لیکن یہی انسان آ کر ہر چیز پر اپنی ملکیت کو بڑھانا چاہتا ہے. زمین, آبادی, کھیت باڑی, شہر, یہاں تک کہ اس سے بڑھتے بڑھتے مسجد, عزا خانہ, انسان, انسانوں کے اوپر آ کر مالک بن کر بیٹھ جاتا ہے. اپنے بچوں کا خود مالک سمجھتا ہے, اپنے گھر والوں کا خود مالک سمجھتا ہے. یہ مشکل کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ مشکل وہاں سے پیدا ہوئی کہ اس نے حقیقی مالک کو نہیں پہچانا. کہتا رہا مالک یوم الدین, بار بار کہتا رہا کہ مالک پروردگار کے ساتھ ہے, لیکن کہتا رہا بار بار کہ اسی کی طاقت سے ہم اٹھ رہے ہیں, اسی کی دی ہوئی قدرت سے ہم بیٹھ رہے ہیں. یہ بار بار کہتا رہا, لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی مالکیت کے راز کو سمجھ نہیں پایا. لیکن جو مالکیت کے راز کو سمجھے ہوئے تھے وہ آتے تھے ان کے اختیار میں جو کچھ بھی دیا جاتا تھا اس کو, چونکہ مالک پروردگار کو سمجھتے تھے, بہت ہی آسانی سے اسے اپنے ہاتھ سے دے دیتے تھے, بہت ہی آسانی سے. ابراہیم سے کہا گیا کہ یہ اپنے جانور دے دو, کر لے جاؤ جانور. جانور کیا ہے؟ آدھے جانور دے دو, کہا آدھے لے جاؤ. پورے دے دو, کہا پورے لے جاؤ. کس کے بدلے میں؟ یہ کہ تم میرے اللہ, میرے پروردگار کا, میرے محبوب کا ایک مرتبہ نام لے لو, بس ایک مرتبہ اور پکار لو. تین چار سال پہلے یہ واقعہ رضا خانہ ابو طالب کی مجلس میں پڑھا تھا جناب ابراہیم کا یہ واقعہ. البتہ وہاں پر موضوع جو ہے وہ ولایت اور برات کا موضوع تھا کہ عشق پروردگار میں جناب ابراہیم کیا کر رہے ہیں, مالک ہیں, اور اس زمانے کی اصلی ملکیت یہی ہے جناب ابراہیم. اس زمانے میں مالکیت, انسان کی ملکیت اصلی کیا ہوتی تھی؟ یہی جانور ہوتے تھے, چونکہ زمینیں بھی اس لائق نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں کہ بہت کچھ اس میں پیدا کیا جائے. آج دنیا, اکثر دنیا کا اقتصاد جو ہے وہ زمین پر اور کھیتی پر ٹکا ہوا ہے بہت زیادہ تر لوگوں کا, لیکن اس زمانے میں اتنی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی, اتنے اناج پیدا نہیں ہوتے تھے, زمینیں اتنی قیمتی نہیں تھیں. سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ان کے پاس ہوتی تھی وہ ان کے جانور ہوتے تھے, اور یہی اس کی سب سے بڑی ملکیت ہوتی تھی. لیکن جناب ابراہیم نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, اور جناب ابراہیم کو یہ آواز اتنی پسند آئی, کہا کہ ایک مرتبہ اور یہ کہو. کہا کہ نہیں, اس طرح نہیں کہیں گے. واقعہ آپ کو معلوم ہے نا, سنا ہوا واقعہ ہے اور اچھا واقعہ ہے. البتہ یہ تسبیح بہت ہی عظیم تسبیح, انسان اگر چاہے تو اپنے روز آنہ کے دستور میں اور روز آنہ کے ذکر میں اس ذکر کو بھی شامل کر سکتا ہے, چونکہ بہت ہی خوبصورت ذکر ہے, بہت ہی پیارا ذکر ہے. کبھی کبھی جب ہو انسان فرصت سے اور چاہے کہ اپنے پروردگار کو یاد کرے تو اس تسبیح کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, یعنی بے منزہ ذات سبحان, یعنی ہر قسم کے عیب سے پاکیزہ ہے وہ ذات. ہر قسم کا وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں اللہ کے لیے آتا ہے, ان سب سے پاکیزہ اور بلند ہے وہ ذات. قدوس مقدس ہے اس کی ذات. اور رب الملائکۃ والروح, ملائکہ اور روح کی جو عالم خلقت کے بلند ترین درجات ہیں خلقت کے, ان سب کا رب ہے پروردگار کی ذات. یہ ہے تسبیح. یہ تسبیح جو بہت پیاری تسبیح تھی اور بہت بھلی اور بہت اچھی لگ رہی تھی, جناب ابراہیم نے کہا کہ ایک بار پڑھو یہ تسبیح, پڑھ کے دکھاؤ. کہا کہ نہیں پڑھیں گے. کہا کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا کہ فری میں نہیں پڑھیں گے. وہ ذاکروں جیسا نہیں تھا کہ مجلس فری میں نہیں پڑھیں گے نا, جناب ابراہیم کا اس نے امتحان لینا تھا. اور یہ آپ کو معلوم کہ فرشتہ تھا, وہ واقعا فرشتہ تھا. البتہ جناب ابراہیم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ فرشتہ ہے اور میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہے, چونکہ انبیاء کو علم غیب دیا جاتا ہے, لیکن قرآن کا ایک قانون ہے کہ علم غیب بھی اتنا ہی دیا جائے کہ جتنا اذن پروردگار ہوگا. اذن پروردگار ہر جگہ ہے, ہر جگہ. کوئی بھی اختیار مطلق طور پر, ایبسلوٹلی کوئی بھی اختیار کسی کو نہیں دیا گیا, کسی کو بھی پورا اختیار نہیں گیا, اتنا دیا گیا ہے جتنا اذن پروردگار. یہ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا. مثلا شفاعت کا اختیار انبیاء کو, اولیاء الہی کو, ائمہ کو, حتیٰ علماء کو, حتیٰ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے یہ شفاعت کا اختیار دیا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ شفاعت کا اختیار وہیں تک ہے جتنا اذن پروردگار. یہ توحید کا بہت ہی بنیادی نقطہ ہے. جہاں سے اذن پروردگار ہٹا دیا جائے یا اذن پروردگار کی طرف سے انسان کی توجہ ہٹ جائے, وہاں سے انسان توحید سے نکل کر دوسری وادی میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا بہت ساری جگہوں پر آپ قرآن میں جا کر پڑھیں اس ارادے سے غلبہ. مثلا کہا گیا کہ ہم باطل لشکر پر غالب آ جائیں گے, جیت جائیں گے, لیکن بإذن اللہ, اللہ کی اجازت سے. ٹھیک ہے, ہم اپنے ایمان کی طاقت پر, صبر کی طاقت پر, توحید کی طاقت پر جیتیں گے, لیکن یہ جیتنا فقط اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے. یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے. کبھی اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس موضوع پر متعدد آیتوں سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے کہ لازم ہے. یہ مشکلات ہیں ہمارے معاشرے کی, یہ مشکلات میں سے ہے. اور کبھی کبھی بعض ذاکرین آ کر ایسی نازیبہ باتیں پڑھ بھی دیتے ہیں, کہہ بھی دیتے ہیں, نہیں اس راز کو سمجھے ہوئے کہ کوئی بھی کام بغیر اذن پروردگار ممکن نہیں ہے. اگر اذن پروردگار کے بغیر کوئی تصور بھی کیا جا رہا ہے تو وادی توحید سے نکلا ہوا انسان نہیں سمجھا ہے, توحید نہیں سمجھا. لہذا یہاں بھی کیا ہے, علم پروردگار, علم غیب انبیاء کو دیا جاتا ہے, لیکن کتنا, اولیاء الہی کو علم غیب ہے اتنا ہی جتنا اذن الہی ہو, اذن پروردگار. لہذا جناب ابراہیم کو معلوم نہیں تھا معلوم اگر ہوتا تو امتحان نہیں ہوتا. اگر جناب ابراہیم کو یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے میرا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں میرے راہ میں اپنے بکرے قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو یہ تو کوئی بات نہیں تھی, یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر امتحان میرا لیا جا رہا ہے, اللہ مجھے چیک کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ بھی کہیں لو میری پوری پراپرٹی لے جاؤ اللہ اگر یہ دیکھنا چاہتا. ابراہیم کو اگر معلوم ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائیں گے اور میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا, تو یہ امتحان نہیں ہوتا. مزہ اس بات کا کہ نہیں چھری چل رہی ہے اور اس یقین کے ساتھ چل رہی ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ابراہیم نے کر لی. آپ جو پٹی کھولی دیکھا بیٹا کھڑا ہوا ہے, بکرا ذبح ہوا ہے, دمبا ذبح ہے. وہاں بھی ابراہیم کو پتا نہیں تھا, کہا کہ نہیں دیں گے, نہیں کہیں گے, کہا کہ کہو, کہا کہ نہیں کہیں گے, کہو گے کیسے, کہا کہ آدھا آدھا مال دے دو. ٹھیک ہے لے جاؤ مال. ابراہیم نے اپنے آپ کو ہم جیسا مالک نہیں سمجھایا کہ کسی بھی چیز کے بدلے میں دینے کو تیار نہیں, حتیٰ عزت بھی جاتی رہے لیکن مال کو نہیں چھوڑنا ہے. شرافت مند لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ چلا جائے لیکن عزت کی حفاظت کرنی ہے, لیکن کبھی کبھی انسان اس طرح سے اپنے آپ کو مالک بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اپنی عزت کو بھی فراموش کر جاتا ہے, عزت کو بیچ ڈالتا ہے اپنی مالکیت کو بڑھانے کے لیے. ابراہیم نے کہا لے جاؤ. پھر اس نے کہا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر ابراہیم کا شوق اور بڑھ گیا, جذبہ اور بڑھ گیا, محبت اور بڑھ گئی, کیونکہ محبوب کا تذکرہ سننا وہ بھی غیر کی زبانی جس کو پہچانتے بھی نہ ہوں, یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے, بہت ہی لذت بخش عمل ہے. کہ ایک بار اور کہہ دے, کہ نا آپ تو جانتے ہیں فری میں ہم نہیں کہیں گے. کہا ٹھیک ہے پھر یہ بھی لے. وہ بھی دے دیا, یعنی جس چیز کے مالک تھے سب کچھ دے دیا, سب کچھ حوالے کر دیا. کیا کس کے بدلے میں؟ صرف دو مرتبہ اپنے معبود اور اپنے محبوب کا نام سنے کسی غیر کی زبانی. اگرچہ یہ غیر فرشتہ ہے لیکن ابراہیم فقط غیر جانتے ہیں. یہ نقطہ وہاں پہ عرض کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو 3-4 سال پہلے, کہ خود اگر ابراہیم چاہتے تو حتیٰ اگر فرشتہ معلوم بھی ہوتا تو ابراہیم فرشتے سے بہتر تسبیح کہہ سکتے ہیں, جو ابراہیم ہے اولو لازم نبی ہے. یعنی اگر ابراہیم یہی کلمہ کہتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, تو حتمن جناب ابراہیم کی تسبیح اس فرشتے کی تسبیح سے بہتر ہوتی, کیونکہ اولو لازم نبی ہے یہ. وہ ابراہیم خود ہی کیوں نہیں کہہ رہے اپنی ملکیت بھی بچائیں اور تسبیح بھی کہہ دیں. کہ نہیں مزہ اسی میں ہے کہ میرے محبوب کا ذکر غیر کی زبان سے سنا جائے, اچھا لگتا ہے انسان کو, بھلا لگتا ہے. اس پر میں نے دیر تک گفتگو کی تھی, ابھی وہاں پہ آگے بڑھتے ہیں. بس جو اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتا اس کائنات کا اور مالک پروردگار کو سمجھتا ہے, اس کا انداز یہ ہوتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سخت گرمی میں تیز دھوپ میں امیر المومنین ہے جو کنواں کھودتے جا رہے ہیں, کھودتے جا رہے ہیں, کھودتے جا رہے ہیں. عرب کی سرزمین میں پانی کنویں سے نکال لینا یہ آج کے پٹرول نکالنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ جہاں پر پانی کی کمی ہو, جہاں پانی آسانی سے نہیں ملتا ہو, آپ کے قریب میں دریا ہے اور پانی میں زمین میں پانی کے لیول بہت اوپر ہے اور آسانی سے آپ پانی نکال لیتے ہیں, لیکن جہاں یہ پانی آسانی سے نہیں نکلتا ہو اور بہت ساری جگہوں پہ کھدائی کی جائے اور پانی نہیں نکلے, وہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین نے کنواں کھودا, کھودتے رہے کھودتے رہے, ایک دن دو دن. یہ ابھی آخری منظر کو بتا رہا ہے کہ کنواں کھودتے کھودتے جب آخری منزل میں پہنچے ہیں, اور جب آخری منزل میں مارا پھاوڑا یا کدال جو بھی ماری اور پانی کا چشمہ پھوٹا, ابھی پانی کا چشمہ پھوٹا ہی تھا, ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں کیا. صبر صحیح والا صبر ہم نہیں مراد یہاں پر, ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرے. اگر چاہتے ہیں میرے نے تو ٹھیک ہے کھودا ہے, اپنی محنت سے کھودا ہے. عرب میں کسی کوئی کنویں کا مالک ہو جائے تو بہت بڑی مالکیت ہے کنویں کا مالک ہونا, کیونکہ بہت ساری زمینوں کو آباد کیا جا سکتا ہے, بہت ساری پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے کنویں کی وجہ سے. اور اگر کوئی اپنی محنت سے کنواں کھود کر اس کا مالک بنا ہوا ہے تو اس کو اپنے آپ پر فخر کر سکتا ہے کہ میں نے یہ کنواں کھودا ہے اور یہ کنویں سے بعد کی نسلوں تک پیاس بجھتی رہے گی، میں نے کام کیا ہے، تھوڑی دیر اس پانی کی ٹھنڈک، گرمی میں، پیاس میں، دھوپ کی شدت میں پانی کو لمس کریں، پانی کو چھوئیں، پانی کو اپنے چہرے پہ ڈالیں، پانی کو اپنے جسم پہ ڈالیں کہ یہ میں نے کنواں کھودا ہے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ کھودتے کھودتے جیسے ہی پانی کا پھوارہ نکلا، فوراً وہیں پر امیر المومنین نے کہا ہاذ ہی صدقۃ لفقراء المسلمین، یہ صدقہ ہے مسلمان فقیروں کے لیے، فقراء مسلمین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک خود کو نہیں جان رہے ہیں، مالک پروردگار کی ذات کو جان رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ یہ کنواں کھودنے کی طاقت بھی ہمیں اللہ ہی نے دی ہے، یہ زمین سے پانی بھی اللہ ہی نے نکالا ہے، یہ پانی روکنے والی، رہنے والی ذات، روکنے والی ذات، باقی رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ خوب اس کو ہم اپنے پاس رکھ کے کیا کریں گے کہ اس پانی سے بہت سارے لوگوں کی پیاس بجھے، بہت سارے زمینوں کو لوگ آباد کریں آ کر۔ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ کیوں؟ یہ کہاں سے، یہ روح انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ ایک چیز آئے، اپنی آئے، اپنی محنت سے آئے، اپنی کوشش سے آئے، اپنی ہزار زحمتوں سے آئے، لیکن سب کچھ آنے کے بعد پھر اٹھا کر دے دیا جائے۔ اب یہ تو طے ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے جتنا جمع کیا ہے سب دینا ہے، سب جانا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے دے دے، ایک وقت ہوتا ہے کہ نہیں، مجبوری میں چھینا جائے گا۔ دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جو پروردگار کو مالک جانتا ہے وہ اپنے اختیار سے دیتا چلا جاتا ہے۔ البتہ یہ نہیں مراد ہے کہ، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس طرح سے نہیں دینا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اس طرح نہیں دے دے کہ خود بھوکا رہ جائے، خود کچھ نہ رہ جائے، خود بے لباس کا رہ جائے، نہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی ضرورت کو لیتے ہوئے۔ یہ انسان کی اپنی روح سخا کے اوپر ہے، کتنی اس کے اندر روح سخاوت پائی جاتی ہے اس بنیاد پر دے۔ لیکن یہاں پر ہم سخاوت کے موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں صرف مالکیت کے مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو جب اپنا بنا کر دیکھتا ہے تو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور اس مالکیت کو کتنے دن کے لیے دیکھ رہا ہے، یہ نقطہ اصل میں یہاں پہ ہے کہ شب زفاف ہے، شادی کی شب ہے، شادی کی شب میں ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ لباس ہے، لباس کے علاوہ اتنا قیمتی اور کچھ نہیں ہے۔ جس کے لیے پہلی شب ہو، شادی کی شب ہو، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو کسی خاتون کے لیے ہے وہ لباس اس کا ہے۔ لیکن اسی شب میں ضرورت مند آئے اور اسے دینا ہو تو وہ اپنا پرانا لباس دیتے دیتے روک کر خود پرانا لباس پہن کر نیا لباس دے دے۔ یہ فرق ہے، یہ ایک روح ہے، یہ ایک روح کی صفات میں سے کہ یہ صفت جب انسان میں پیدا ہو جائے، یعنی اپنی مالکیت پہ غرور، فخر، جتنی تکبر و غرور کی بیماریاں ہیں انسان میں، اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ مالک سمجھ رہا ہے۔ یعنی اگر اس کو آ کر انالائز کریں اور اس کی بنیاد کو ڈھونڈیں کہ کیوں کوئی انسان متکبر ہوتا ہے، کیوں کوئی انسان مغرور ہوتا ہے، کیوں کوئی انسان خود پسند ہو جاتا ہے، یعنی خود کو صرف پسند کرتا ہے، کیوں کوئی انسان صرف خود کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ سب کے پیچھے جو اصلی چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مالکیت کا احساس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لہذا اسے بار بار کہنے کی ضرورت ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ روایت کا جملہ یہ ہے، امام سید سجاد علیہ السلام کی روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام جو ہے، امام کے لیے یہ تھوڑا روایت، اس سے ایک جملہ اور بھی ہے، فرمایا کہ لو ماتا من بین المشرق والمغرب لمستوحشت لو کان القرآن مئی، کہ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مشرق و مغرب کے درمیان، یہ روایت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں شبہ قدر میں، کہ آج بھی شب 27 ہے اور بعض روایتیں ہمارے ہاں آج کے لیے بھی شب قدر کی کا احتمال دیتی ہیں۔ فرمایا کہ لو ماتا ما بین المشرق، من بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے درمیان جتنے بھی انسان ہیں اگر وہ سب کے سب مر جائیں, کوئی ایک بھی انسان زندہ رہے نہ رہے, تو لمستوحشتو, تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا, مجھے وحشت نہیں ہوگی, مجھے خوف نہیں ہوگا. اس کی وضاحت پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں کہ مشکل ہے انسان کے لیے. ہم صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ واقعا انسان تھوڑی دیر کے لیے فرض کرے کہ صرف تنہا ہے اس زمین پر, اس کوئی بھی سرزمین پر نہیں ہے, کہیں بھی کوئی زندہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ لمستوحشتو لو کان القرآن معی, اگر قرآن میرے ساتھ ہو, صرف قرآن میرے ساتھ ہو, تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا, مجھے وحشت نہیں ہوگی, مجھے تنہائی کی وحشت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ وعیزہ قرع من القرآن, اور جب امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے قرآن میں سے اس آیت کو مالک یوم الدین, تو کر رہا, اس کو امام بار بار اتنا تکرار کرتے تھے, اتنا بار بار ریپیٹ کرتے تھے کہ کاد ان یموت مما دخل علیہ من الخوف, کہ ان قریب ایسی حالت ہو جاتی تھی امام سید سجاد کی کہ گویا ابھی جان نکل جائے گی, روح پرواز کر جائے گی. مالک یوم الدین, یوم دین کا تصور, اور وہاں پر بالکل کسی چیز کا مالک نہ ہونا, اپنے بچوں کا مالک نہ ہونا, اپنی دولت کا مالک نہ ہونا, کوئی چیز فدیے میں نہیں دے سکتے, کوئی چیز جزا میں نہیں دے سکتے, کوئی چیز دے کے کچھ لے نہیں سکتے, جس کو ہمیشہ عادت رہی ہو کہ جو بھی چیز دنیا کی پسند ہے پیسے سے خرید لے گا. مثلا دولت مند انسان جو ہوتے ہیں, جب زیادہ دولت کو سمجھتے ہیں, وہ حکومتوں کو خرید لیتے ہیں, افراد کو خرید لیتے ہیں, سارا اختیار سب کچھ دولت کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ضرورت ہوگی پیسے سے خرید لیں گے. لیکن روز محشر ایک ذرہ برابر ایک چیز بھی انسان خرید نہیں پائے گا کسی چیز کے بدلے میں. قرآن بار بار جگہ جگہ اس بات کی تقلید کرتا ہے, تاکید کرتا ہے, وہاں پر کوئی بھی جزیہ, کوئی بھی فدیہ نہیں ہوگا, کوئی بھی چیز بدلے کے نہیں ہوگی, کوئی بھی چیز پیش کر کے کچھ نہیں لے سکتا. وہاں پہ بالکل اپنے آپ کو خالی ہاتھ دیکھا, اس احساس کو یاد کر کر کے امام اس طرح تکرار کرتے تھے مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, کہ ان قریب یہ ہوتا تھا کہ امام کی جان نکل جائے, کاد ان یموت, قریب ہوتا تھا کہ امام اس دنیا سے اٹھ جائے. خوب, کچھ نکات ہیں یہاں پر تفسیری, لیکن ہم اس کو یہاں پر عرض نہیں کرتے, ایک نقطہ آپ کے سامنے اور بیان کرتے ہیں اور گفتگو تمام کرتے ہیں کہ کہا گیا الرحمن الرحیم, اللہ کی ذات رب العالمین ہے, اور وہ رب العالمین وہ رحمت اور رحمانیت سے انسان کی تربیت کر رہی ہے. لیکن یہاں پر اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان فقط پروردگار کی رحمت اور رحمانیت کو دیکھ کر جرات پیدا ہو جائے اس کے اندر. دیکھیں تربیت میں کتنے نقطوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ماں باپ کی مسلسل رحمت کو دیکھ کر ان کو گناہ کرنے میں, برائی کرنے میں پھر کوئی خوف نہ رہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ بہت ہی رحم والے ہیں, وہ ایک ڈانٹ بھی نہیں ڈانٹتے, ڈانٹتے بھی نہیں ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ممکن ہے کہ انسان میں تجری یعنی جرات پیدا ہو جائے, بے اختیار وہ کیا کرنے لگے, برائیاں کرنا شروع ہو جائے, یعنی دونوں کے حق میں نقصان دہ ہے. ایسے بچوں کے حق میں بھی نقصان دہ ہے کہ جو جن کو بالکل بے اختیار چھوڑ دیا گیا ہو, جو صرف جنہوں نے رحمت دیکھی ہو اور کبھی غضب نہیں دیکھا ہو, اور والدین کے حق میں بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہوں لیکن بچوں کو صرف اپنی رحمت دکھا رہے ہوں لیکن کبھی غضب نہیں دکھا ہو. غضب کا مطلب تھپڑ لگانا ہی نہیں ہے, لیکن اسی لیے کہا گیا کہ ماں اور باپ دونوں کا ہونا, ایک طرف ماں کی ممتا ہوتی ہے اور دوسری طرف باپ کا ایک غلبہ اور ایک ہیبت بھی لازم ہوتی ہے, وہ ہیبت ہونا چاہیے. کبھی کبھی یہ کرنا پڑتا ہے, اگر مثلا کوئی ایک دنیا سے گزر گیا, مثلا ماں دنیا سے گزر گئی, تو باپ کو دونوں کام کرنا پڑتا ہے, ماں کی ممتا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے اور باپ کے شفقت کے ساتھ ساتھ ہیبت کے بھی کام کرنا پڑتا ہے. یعنی ہیبت یعنی یہ نہ نہیں باپ یعنی صرف ہیبت میں, باپ کی شفقت بھی ہو لیکن شفقت میں ایک ہیبت کا بھی اثر ہو لازم ہے کبھی کبھی. وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے صرف رحمتی ہی رحمت دیکھی تھی لیکن ان کو بے اختیار بالکل چھوڑ دیا گیا تھا. یہاں بھی کہا گیا کہ چونکہ اللہ رب العالمین ہے, اللہ ہی کی ذات تربیت کرنے والی ہے, ہاں اس کی تربیت میں رحمت ہی غالب ہے, لیکن رحمت کے غلبے کی وجہ سے کبھی تم اس مشکل میں اس خیال میں نہ پڑ جانا کہ اللہ کی رحمت ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں تو جو چاہیں گناہ کرنا ہو کریں, جو برائی کرنا ہو برائی کریں. نہیں, وہ جو رحمان و رحیم ہے وہی مالک یوم الدین بھی ہے. فوراً دوسرا نقطہ بھی لایا گیا تاکہ انسان کی تربیت مشکل میں نہ پڑ جائے کہ بار بار آ کر کہے کہ ہاں رب العالمین ہے, وہ رحمان و رحیم ہے, تو چونکہ رحمان و رحیم ہے اور اس کی رحمت اتنی زیادہ غالب ہوگی, جو اللہ رحمان ہے تو کیوں بھلا میرے اوپر عذاب کرے گا, اللہ رحیم ہے تو بھلا کیوں میرے اوپر عذاب کرے گا, ہم اللہ کے بندے ہیں. لہذا انسان اس قدر جو ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بے اختیار کر لے کہ اس کے اندر ہر طرح کے جرم کی جرات پیدا ہو جائے, حتیٰ کہ اللہ کے اختیارات کو توڑنے کی جرات پیدا ہو جائے. لہذا فوراً کہا گیا مالک یوم الدین, اور یہ تربیت کے لیے لازم ہے, یہ نقطہ بنیادی ہے. یہ روایت میں بیان کیا کہ سب سے بڑا فقیہ انسان وہ ہے, افقہ انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو, قوم کو, امت کو نہ بالکل امیدوار کر دے نہ خوف زدہ کر دے, بلکہ خوف اور امید کے درمیان میں رکھے. چونکہ وہ انسان جو فقط امید میں ہو جاتا ہے وہ ممکن ہے جرات اس کے اندر پیدا ہو جائے اور متجرری ہو جائے. متجرری ہونا یعنی کیا؟ یعنی سارے حدوں کو توڑ دے, سارے حدود کو توڑ دے, دین کی حدود کو توڑ دے, انبیاء کے حدود کو توڑ دے, اولیاء کے حدود کو توڑ دے, قوانین کے حدود کو توڑ دے, اللہ کے حدود کو توڑ دے. یہ کہتے ہو کہ اللہ کی ذات تو رحیم ہے, اللہ کی ذات تو رحیم ہے. ہاں اللہ کی ذات رحیم ہے, لیکن رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین بھی ہے, کہ یہ وہ دن ہے کہ جو اس کی ملکیت جہاں پہ ظاہر ہوگی وہاں پہ اس کا عذاب بھی ظاہر ہو سکتا ہے, وہاں اس کی رحمتیں بھی ظاہر ہوں گی, وہاں اس کا عذاب بھی ظاہر ہو سکتا ہے. وہاں جہنم بھی ہے, جہاں جنت ہے وہیں پر جہنم بھی ہے. کہ جہنم جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ لیس فیہا رحمہ, جہنم وہ جس کے اندر کوئی رحمت نہیں ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہنم کے تصور سے ممکن ہے انسان کو ہدایت ہو رہی اور یہ رحمت ہو, لیکن جہنم کے اندر پھر کوئی رحمت کا تصور نہیں ہے. یہ نہیں سوچا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو پھر وہاں پہ اللہ کو ایک رحم آئے گا اور کہے کہ جہنم میں بھی اس کے لیے کچھ پروٹیکٹ کر دیا جائے, کچھ انتظام کر دیا جائے. نہیں, وہ مالک یوم الدین. اور یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے, ان دو آیتوں کو جب ملا کے لیا جائے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہاں سے وہ بنیادی نقطہ نکل, جس کے پیچھے بہت ساری روایتیں ہیں, متعدد حدیثیں ہیں کہ جو یہ مطلب بیان کرتی ہیں کہ ہمیشہ انسان کو دو حالت میں, نہ اس قدر خوف زدہ ہو جائے اور نہ کسی کو اس قدر خوف زدہ کر دیا جائے کہ نا امید ہو جائے کہ اب تو ہم نے اتنا گناہ کر لیا ہے فائدہ ہی کیا ہے, اب نیک عمل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے, اب تو عذاب ہمارے لیے ہو ہی چکا ہے, اب تو ہمیں جہنم میں جانا ہی جانا ہے, تو اب جب جہنم میں جانے تو جو کرنا ہے کریں. نہ اس طرح سے انسان کو خوف زدہ بھی نہیں کر دیا جائے, اور نہ اتنا امیدوار کر دیا جائے کہ سب کو جو ہے ممبر سے جنت دینا شروع کر دیں, یہ جنت یہ جنت یہ, خود کی جنت کا پتہ نہیں ہے دوسروں کو جنت دینا شروع کر دیں. یہ روایات کے خلاف ہے, شدید خلاف ہے, روایات نے شدت سے اس کو منع کیا ہے, اس کو جہالت سے تعبیر کیا گیا ہے, فقہ کے مقابلے میں ہے. بلکہ ایسی حالت میں انسان خود کو رکھے, کتنا ہی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے, کتنے ہی بلند درجات تک کیوں نہ پہنچ جائے, لیکن خود کو بھی ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رکھے. کبھی یہ مطمئن نہ ہو جائے کہ اب اتنا سب کچھ ہم نے کر لیا, ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے اتنی مسجد بنوا دی ہے, اتنا خیرات کر دیا ہے, اتنا افطار کر دیا ہے, اتنا روزہ کر لیا ہے, اتنا نمازیں پڑھ دی ہیں, اتنا لوگوں کو دے دیا ہے, اتنا لوگوں کو پیٹ, اب ہمارا کیا ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے. نہیں, بہت سارے لوگ اصحاب رسول اللہ میں بہت مطمئن تھے, بہت زیادہ مطمئن تھے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی ہی میں دیکھ لیا کہ ایسے حالات ان کے سامنے آئے کہ بدترین انسانوں میں تبدیل ہو کر ان کی زندگی کا خاتمہ ہو. ایسے لوگ تھے. اس حالت میں اپنے آپ کو رکھنا, یہ قرآن کی ان دونوں آیت کا نتیجہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں رکھے, رحمت اور غضب کے درمیان میں, خوف اور امید کے درمیان میں، لہذا جہاں امید کی آیتیں ہوں وہاں پر خوش ہو. روایات میں ملتا ہے بہت زیادہ کہ جب آ کر آئمہ علیہ السلام آ کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو ایک مقام ہوتا جہاں خوش ہوتے تھے، ایک جگہ وہ آتی تھی کہ جہاں پر آنکھوں سے آنسو گر رہا ہوتا تھا، گریا کر رہے ہوتے. آئمہ کو گریا کرنے کی ضرورت ہے، آئمہ گریا کر رہے ہوتے تھے، بے اختیار پروردگار کی بارگاہ میں گریا کر رہے ہوتے تھے. جنگ خندق میں امیر المومنین نے جب سوال کیا تھا، یہ سوال بہت ہی بنیادی سوال ہے، رسول اللہ سے سوال کیا تھا، افی سلامت دینی، یعنی یہ احساس ہمیں دیا ہے کہ قیامت تک ہمیشہ انسان میدان جنگ میں راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو تب بھی اسے اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا انجام دین کی سلامتی کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ ہم نے اتنا جہاد کر لیا ہے، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے تو پھر اب ہمارا کیا ہونا ہے، ہم تو سب ختم ہو گیا. نہیں، وہاں پر بھی انسان کو اس چیز کا احساس ہو، یہ فکر ہمیشہ لاحق ہو انسان کو. لہذا عظیم ترین دعاؤں میں سے یہ کہا گیا کہ اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا، اے میرے پروردگار ہمارے انجام کو خیر قرار دے. یہ قرآن کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں گمراہی پیدا نہ ہو جائے، کجی پیدا نہ ہو جائے. بہت بڑی بڑی ہدایت ملنے کے باوجود بھی بہت بڑے بڑے گمراہ لوگوں کی تاریخ موجود ہے، بہت بڑی ہدایت تک پہنچے ہوئے لوگ بھی بہت بڑی گمراہی تک پہنچے ہیں، اپنی ہی زندگی میں پہنچے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے موجود. لہذا لازم ہے کہ جہاں پر الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں وہیں پر مالک یوم الدین کر رہا ہوں. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اس امید اور رجا اور خوف کے درمیان میں رکھیں. پروردگار ہمارا انجام خیر ہو، ہماری عاقبت خیر ہو، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے ہمارے اپنے حال پر نہیں چھوڑنا. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمارے اعمال میں جو کوتاہیاں ہوں ان کوتاہیوں کو بھی معاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، عالم اسلام میں جو مشکلات اور مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرح پلٹا دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے انصار و عوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.